www.attableek.com, the reviver of Iman.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واجب التقریم حضرات علماء کرام, بزرگوں, بھائیوں, دوستو, عزیزوں, پردہ نشین, ہماری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, نکاح کوئی نئی چیز نہیں ہے. معاشرے میں روزانہ نکاح ہوتے ہی رہتے ہیں. کبھی صبح نکاح ہوتے ہیں, کبھی شام نکاح ہوتے ہیں, کبھی رات میں نکاح ہوتے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عجیزی لکھی ہے. اس میں امہ تسالون کی تفسیر میں ایک جگہ یوں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت نکاح کا بہتر وقت کون سا ہے, تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں, آپ کے چچا کے لڑکے ہیں, اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت استفادہ فرمایا, بہت فائدہ حاصل کیا ہے, بہت ساری روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رات میں نکاح کرنا افضل ہے. تو سائل سوال کر رہا ہے کہ حضرت رات میں نکاح کرنا کیوں افضل, تو حضرت نے فرمایا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس کہا, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اور دوسری طرف ہسبن وائف کو بھی اللہ نے قرآن میں لباس کہا, هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ, تو لباس کو لباس میں ملاؤ گے تو اچھا ہو جائے گا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر رات میں نکاح کریں تو افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوپہر میں نکاح نہیں ہوتا ہے, دوپہر میں بھی ہو جاتا ہے, عصر کے بعد بھی ہو جاتا ہے, عشاء کے بعد بھی ہو جاتا ہے, رات دو بجے بھی ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں, نکاح تو ہر وقت ہوتا ہی ہے. تو خیر نکاح کوئی نئی چیز نہیں ہے, معاشرے میں, سماج میں, سوسائٹی میں روزانہ نکاح تو ہوتے ہی رہتے ہیں. حقیقت میں ہمیں معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. مجھے اس وقت نکاح کی مناسبت سے معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے. دیکھیں, ایک طرف مرد کو بھی کچھ ہدایات ہیں. حق تعالی شانہ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا کو بھی, مرد کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں اور عورت کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی ہیں. اگر دونوں طرف سے برابر برابر کی ذمہ داریاں ادا ہوتی رہے تو ہمارا گھر جنت بنتا ہے, اور اگر کسی ایک طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں تو ہمارا گھر جہنم بنتا ہے. اگر بیوی اپنے تمام حقوق کو پورے کر رہی ہے اور شوہر پورے نہیں کر رہا ہے, وہ رات میں یہاں وہاں گھوم رہا ہے, کبھی ادھر جھانک رہا ہے, کبھی اس کو دیکھ رہا ہے, کبھی اس کو دیکھ رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے تو بھی گھر جہنم بن جاتا ہے, اور اگر شوہر تمام حقوق کو پورے کرتا ہے لیکن بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ حقوق پورے نہیں کر رہی ہے تو بھی جہنم بنتا ہے. روایتوں میں ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے. دیکھیں, میں چند باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمالی کرتے تھے. حمالی کا معنی مزدوری, مارکیٹ میں جاتے اور مارکیٹ میں جانے کے بعد اس کا سامان سر پہ اٹھا کر وہاں پہنچاتے, اس کا سامان اٹھا کر وہاں پہنچاتے. ایک رات کو پورا دن گھوم کر کے جب اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانا ہو تو لاؤ, میں تھک گیا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانا کچھ نہیں. میں نے اس واقعے سے
بہت کچھ مسائل کو اخذ کیا اور مجھے اس واقعے سے بہت فائدہ ہوا. وہ صحابی آئے فرمایا کہ گھر میں کچھ کانا ہو تو لا. انہوں نے کہا بیوی نہیں, کہ میں تو خود آپ کے انتظار میں تھی کہ آپ کچھ لے کر آؤ گے, گھر میں تو کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں ہماری طرح صحابہ کرام کے وہاں فراوانیاں نہیں تھی. آپ بخاری شریف مسلم شریف ان کتابوں کو اگر آپ پڑھو گے, مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کا مالدار ترین بچہ ہے, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جب ایمان لایا اور باپ نے ان کو گھر سے نکالا تو پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ وہ مدینہ شریف آ گئے, اور غزوہ احد میں جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کا حال روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی لنگی ان کے پاس ہے, وہ غیر سی ہوئی لنگی تھی, ایک ہی لنگی ان کے پاس ہے, اب اسی میں شہید کو کفن دینا ہے. تو لنگی اتنی چھوٹی ہے, وہ چادر اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اللہ کے حبیب ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کپڑا اوپر کھینچ لو, سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو. یہ وہ صحابی ہیں جن کی قبر پر آپ عمرے میں اور حج میں جاتے ہیں اور احد میں گھوم گھام کر آ جاتے ہیں, اسی احد میں مصعب بن عمیر سو رہا ہے. جو دو قبریں وہاں پر ہیں, ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء اور ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو صحابی وہاں سوئے ہوئے ہیں. اور ان دونوں کا پوزیشن یہ تھا کہ ان کو جنت البقیع میں منتقل نہیں کر سکتے تھے, تو ان دونوں کو حضرت نے وہیں دفن کروایا اور باقی صحابہ کرام کو جنت البقیع میں دفن کیا. یہ مصعب بن عمیر مکہ کا مالدار ترین انسان ہے, لیکن ایمان کے خاطر اس کا کیا عالم ہوا؟ میرے بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے, جنت کو پانے کے لیے دنیا کو کچھ قربان بھی کرنا پڑتا ہے, اللہ کو پانے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان بھی کرنا پڑتا ہے. میرا جوان تو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی خواہشات پوری کروں, منمانی طور پر جہاں چاہے منہ مار لوں اور جس طرح چاہے حرام کا کھا لوں اور اپنے پیٹ کو بھر لوں, اور ادھر اللہ مجھ کو جنت بھی دے دے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ کسی کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ قربان کرنا ہی پڑتا ہے. اللہ کو پانا ہے تو خواہشات قربان کرنا پڑے گا, جنت کو پانا ہے تو دنیا کی کچھ راحتوں کو قربان کرنا پڑے گا, تبھی جا کر ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے. اور کیسے کامیابی ملتی ہے؟ ارے ہم جب اخلاص کے ساتھ دنیا میں قربانی کرتے ہیں تو یاد رکھو حق تعالی شانو دنیا میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے. معرفِ مثنوی آپ نے نام سنا, علامہ رومی رحمت اللہ علیہ, ارے ذرا کبھی مدرسوں میں بھی جایا کرو, کچھ دین کی کتابیں بھی پڑھا کرو, ہر وقت ڈالر پاؤنڈ روپیے کیا گنتے رہتے ہیں؟ کبھی اللہ کی طرف بھی تو مائل ہو, کبھی ان کی کتابیں بھی تو پڑھو کچھ. معرفِ مثنوی ایک کتاب ہے علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت عجیب و غریب واقعہ. جس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے پہاڑ پر, اور وہاں سے آپ کو نبوت ملی, نبوت تو مل چکی تھی لیکن کوہ طور پر آپ کا جانا ہوا تھا تجلی ربانی کو دیکھنے کے لیے, اس لیے کہ آپ نے اپنے رب سے یہ سوال کیا تھا کہ بارِ الٰہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی مجھے نہیں دیکھ سکتا, ولکن انظر الی الجبل اس پہاڑ کو دیکھ, اگر یہ پہاڑ میری تجلی پر قائم رہے تو دیکھ پائے گا, اور اگر یہ پہاڑ میری تجلی پر قائم نہ رہے تو نہیں دیکھ پائے گا. روایت میں ہے بخاری شریف میں کہ حق تعالی شانہ نے کتنی تجلی فرمائی تھی, کوئی بہت بڑی نہیں تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمارا ناخون جو ہے نا, اس ناخون کے سوویں حصے کے سوویں حصے کی تجلی ہوئی تھی, بہت معمولی ذرہ ذرہ اتنی تجلی ہوئی, لیکن اس تجلی پر بھی وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, چورے چورے ہو گیا, پھٹ گیا, بہرحال کچھ نہ کچھ تجلی ہوئی. اور موسیٰ کی نظر میں تجلی تو آ گئی لیکن بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو حق تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ تیرے چہرے پر میرے تجلی کے آثار پڑ چکے ہیں, اس لیے اب تیری تجلی کو ابھی کے ابھی اگر کوئی دیکھ لے گا تو اس کی آنکھیں چلی جائے گی. اس لیے موسیٰ تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لے تاکہ فوری طور پر اس تجلی کی وجہ سے کسی کی بینائی چلی نہ جائے. حضرت کو سب سے پہلے ملنا تھا اپنی بیوی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے, آپ کی بیوی ہے, ان سے ملنا تھا. تو پردہ ڈال کر گئے تو صفورہ نے پوچھا کہ یہ پردہ کیسا؟ فرمایا تجلی ربانی چہرے پر پڑی ہے, تم دیکھ نہیں پاؤ گے, بینائی چلی جائے گی اور تازہ تازہ تجلی پڑی ہوئی ہے. فرمایا نہیں, میں دیکھوں گی, میرے شوہر کے چہرے کو دیکھے بغیر میں رہ نہیں سکتی. فرمایا بینائی چلی جائے گی, حق تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. فرمایا کچھ بھی ہو لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے دو تجلی نظر آ جائیں, میرے رب کی بھی آ جائیں اور میرے نبی کی بھی تجلی آ جائے. میں دو تجلی کو دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن صفورہ نے کام یہ کیا, یہ معرف مثنوی میں رومی نے واقعہ لکھا ہے, اسرائیلی روایات ہیں لیکن علامہ رومی نے اس سے کوئی مسئلہ نکالا ہے. فرمایا کہ صفورہ نے اپنی ایک آنکھ بند کی اور ایک آنکھ سے دیکھا تاکہ ایک آنکھ تو محفوظ رہ جائے, اگر ایک آنکھ چلی بھی گئی تو ایک تو محفوظ رہ جائے. تو صفورہ نے ایک آنکھ بند کر کے جو دیکھا تو واقعتاً آنکھ چلی گئی تجلی ربانی کو دیکھنے کی وجہ سے. جب پردہ ہٹایا ہے تو پھر دل میں شوق ہوا تو اپنی دوسری آنکھ بند کر کے جو جس سے نہیں دکھائی دے رہا تھا اس پر ہاتھ رکھ کر اب اس آنکھ سے دیکھنے لگی تو وہ بینائی بھی چلی گئی. اب صفورہ کچھ نہیں بول رہی ہے, مسکرا رہی ہے. اور اسی وقت موسیٰ پر وحی اتری, جبریل امین نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے یوں کہا ہے کہ صفورہ کو پوچھ لو بینائی چلی گئی, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو صفورہ کا جواب رومی نے نقل کیا, فرمایا کہ صفورہ نے یوں جواب دیا کہ میرے رب, میرے مولا, میرے اللہ, میری بینائی چلی گئی, ایسی ہزاروں آنکھیں میں قربان کر سکتی ہوں میرے رب کی تجلی کے لیے. اگر حق تعالیٰ کی تجلی ہی دیکھنا ہے تو پھر میں ایسی ہزاروں آنکھیں قربان کر سکتی ہوں. جب یہ جملہ کہا ہے تو حق تعالیٰ نے صفورہ کی بینائی کو واپس لوٹا دیا. رومی نے نتیجہ اس سے یہ نکالا کہ جب اللہ کے لیے قربانی ہی تو حق تعالیٰ نے دوبارہ بینائی بھی عطا فرما دی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے کچھ قربانی دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ دنیا بھی نوازے گا, آخرت بھی نوازے گا. اور اللہ کو کھونے کے لیے ساری دنیا حاصل کر لو, خدا پاک کی قسم نہ دنیا ملے گی نہ اللہ ملے گا, دونوں میں سے کچھ نہیں مل سکتا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے رب کو پانے کے لیے دنیا میں کچھ قربانی دے. دیکھیں قربانی کا مطلب ہی ہوتا ہے قرب حاصل کرنا, اور جب قرب حاصل کرنا ہوتا ہے کسی کا, مجھے میری بیوی کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے تو میں بہت ساری چیزیں اس پر قربان کر دیتا ہوں, اپنا وقت خرچ کرتا ہوں, پیسے خرچ کرتا ہوں, اپنے جو تمام کاموں کو اس کے لیے قربان کرتا ہوں تو اس کی محبت مجھے ملتی ہے, اس کا قرب مجھ کو ملتا ہے. جب دنیا کا حال یہ ہے کہ ہم کسی کے قرب کے لیے اتنی ساری قربانیاں دیتے ہیں تو حق تعالیٰ کے قرب کے لیے ہم کچھ بھی قربان نہیں کریں گے. قرآن کریم میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا اصحاب کہف کا, اللہ کرے کہ امت جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے والی بن جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کو مسنون قرار دیا اور بہت بڑا فائدہ بتایا ہے. ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اگر دجال کا فتنہ نکل آیا تو حق تعالیٰ اس کی برکت سے حفاظت فرما لیں گے. محدثین نے لکھا ہے اس روایت کے اوپر, سنو کام کی بات, محدثین نے لکھا ہے فرمایا کہ اگر سورہ کہف پڑھتے رہو گے جب بڑے دجال کے فتنے سے اللہ حفاظت کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے فتنوں سے تو اللہ بطریق اولا حفاظت کر لے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں. یہ جو چند نوجوان تھے اور جنہوں نے ایک رب کو مانا اور اس بادشاہ کی ربوبیت اور خدائیت کا انکار کر دیا اور وہ بادشاہ ان کے پیچھے پڑا, یہ نوجوان کوئی مالدار گھرانے کے نہیں تھے, غریب گھرانے کے تھے. یہ معمولی قسم کے لوگ تھے لیکن حق تعالیٰ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. بادشاہ نے جب ان کو یوں کہا کہ تم میری خدائیت کو مان لو میں تمہیں اپنا وزیر بنا دوں گا تو میں تمہیں دولت سے نواز دوں گا. ارے آج تو لوگ وزیر تو بہت دور کی بات اور ایم پی تو بہت دور کی بات, گاؤں کے سرپنچ اور تعلقہ کے سب یہ بننے کے لیے لڑتے رہتے ہیں, اس کے لیے جھگڑے اور لڑائیاں ہیں اور اس میں ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے, اس میں ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے مقابل پڑ کر کے خود بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, مسلم مسلم سے لڑ رہا ہے, ایک دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے اور ساری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے. وہاں تو وزیر بننے کی آفر کی کہ میں تمہیں وزیر بنا دوں گا اگر تم نے میری بات کو مان لیا اور میری ربوبیت کو مان لیا. ان لوگوں نے وزارت کو ٹھکرایا, ان لوگوں نے منسٹری کو ٹھکرا دیا, ان لوگوں نے ایم پی بننے کو ٹھکرا دیا اور چلے گئے اس غار کے اندر. وہاں 300 سال سوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بھی رکھا, ان کے بدن کو محفوظ بھی رکھا اور اس کے بعد اٹھے ہیں تو اٹھنے کے بعد ہدایت کا ذریعہ بھی بنے. قرآن اس کی وجہ نقل کر رہا ہے, وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ربطنا کا ترجمہ صاحب روح معانی ارشاد فرماتے ہیں, وربطنا علی قلوبہم, فرمایا کہ انہوں نے ہم سے ربط قائم کر لیا اور جب مولا سے ربط قائم کر لیا تو مولا کے ہوتے ہوئے دنیا کی وزارت کوئی چیز نہیں تھی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو بھائی کھونا پڑے گا, کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی پڑے گی تب اللہ ملیں گے. بیٹھے بٹھائے اللہ نہیں مل جاتا ہے, بیٹھے بٹھائے نبی نہیں مل جاتے ہیں. ہمیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا ہے, ہمیں اگر اپنے رب کو پانا ہے تو ان کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے, صحابہ تو بہت غریب تھے, بہت غربت کی ان کی زندگیاں تھی, ان کے پاس پورے کھانے کا نظام نہیں, پینے کا نظام نہیں. میں نے ابھی ایک جگہ بیان میں کہا کہ آپ تصور فرمائیں حضرات صحابہ کرام کے کھانے کیا ہوتے تھے. روایتیں آپ پڑھو گے, یہ علماء بیٹھے ہیں, آپ روایتوں میں پڑھیں پتہ چلے گا, کبھی ستو ملا تو ستو پھاک لیا, کبھی پانی ملا تو پانی پر گزارا ہو گیا. ایک سفر کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان کے امیر جو تھے وہ گتلیاں تقسیم کرتے تھے کھجور کی, تو تابعی پوچھ رہے ہیں کہ گتلیوں سے پیٹ کیا بھرتا ہوگا. فرمایا گتلیوں کی قدر بھی تب ہوئی جبکہ گتلیاں بھی ختم ہو گئی. فرمایا کیا کرتے تھے, فرمایا اسی کو چوس کر پانی پی لیا کرتے تھے, تو ستو ملا تو ستو کھا لیا اور اگر اور پانی ملا تو پانی پی لیا, گوشت ملا تو گوشت کھا لیا. وہ ہماری طرح 10 آئٹم ہمارے دسترخوان کی طرح نہیں بنا کرتی تھی گوشت کی, بس جو ملا وہ کھا لیا. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی نور اللہ مرکزہ کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت میٹھا پہلے کھانا سنت ہے کہ بعد میں کھانا سنت ہے, یہ کھانے کی سنتیں بہت یاد رہتی ہے, تو کہا حضرت میٹھا پہلے کھانا سنت ہے یا بعد میں کھانا سنت ہے, تو حضرت نے فرمایا فاقے کرنا سنت ہے. نبی فاقے کیا کرتا تھا, فرمایا فاقے کرنا سنت ہے. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے سونے کے پانی سے لکھنے کا جواب ہے, حضرت نے فرمایا بھائی پہلا اور اخیر تو وہاں ہوتا ہے جہاں بہت سارے کھانے ہوا کرتے ہیں, نبی کے دسترخوان پر اتنے کھانے ہی نہیں ہوتے تھے تو پہلا اور اخیر کہاں ہوتا ہے. یہ تو ہمارے دسترخوان پر ہے کہ پہلے جو ہے اسٹارٹر لاؤ اور اس کے بعد رائی لاؤ اور اس کے بعد گریوی لاؤ, اس کے بعد فلاں لاؤ اور اس کے بعد فلاں لاؤ. ہمارا کھانا 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کے بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صبح صادق سے 10-15-20 منٹ پہلے 7 آیتیں پڑھ لو, 7 آیتیں قرآن کی, اتنی دیر میں حضرت کی سحری پوری ہو جاتی تھی. اور ہماری سحری کا عالم کیا ہے, بیچاری ہماری بیوی 2 بجے سے ہمارے لیے پکاتی ہے جس میں ہمیں سالن بھی چاہیے, کڑی بھی چاہیے, کھچڑی بھی چاہیے, فالودہ بھی چاہیے جس میں آلودہ ہوتے رہیں, اور کباب بھی چاہیے جس میں شباب آتا رہے. یہ ساری چیزیں اس غریب کو ہم روزانہ 2 بجے سے تھکاتے ہیں. افسوس کہ میں نے اپنی بیوی کو رمضان میں یوں نہیں کہا کہ میں رات کا بچا ہوا کھا لوں گا یا معمولی کھا لوں گا, یہ کھانا تو تھوڑا ہوگا میرا پیٹ بھر جائے گا, لیکن تو 4 رکعت تہجد پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لے. ہم نے کبھی اس کو نہیں کہا، ہم نے اپنی خدمتوں میں اسے مشغول رکھا، ہماری زندگیاں پوری ہو گئے کہ ہم نے اپنی بیویوں کا شکر ادا نہیں کیا. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ دہلی میں معاشرے ہی پر چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نماز روزہ میں اس وقت آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مولانا سلطان صاحب بیان کریں گے، میں آپ کو یہ معاشرے پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ دہلی میں اپنی کسی مرید کے وہاں دعوت کھانے گئے. دعوت سے فارغ ہوئے تو حضرت کا مزاج یہ تھا کہ پردے کے پیچھے عورتوں کو بٹھا کر شکریہ ادا کر دیتے تھے، اور اصل شکریہ کے مستحق تو وہی لوگ ہیں. بھائی آپ تو دعوت دے کر آ گئے، کیا ہی صاحب گھر پہ کھانے آ جانا، اب چولہے کی تپش تو وہ برداشت کر رہی ہے، آپ تو وہ برداشت کر رہی ہے. صبح سے بیچاری کے پاؤں ورم کر جاتے ہیں پکاتے پکاتے، تین تین گھنٹے اسے کھڑے رہنا پڑتا ہے، تب جا کر کے پانچ آدمی کا کھانا تیار ہوتا ہے، پھر برتن مانجنے ہیں. لوگ کہتے ہیں کام والے، کام والے کرتے ہوئے بھی اس کو کام کرنا ہے. تو حضرت نے جب پردہ کے پیچھے عورتوں کو بٹھایا اور یوں کہا کہ تمہارا شکریہ، تم نے بہت اچھا کھانا کھلایا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے. یہ سنت ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ دعوت کھانے جائیں تو صاحب مکان کو یوں کہہ دیں کہ بھئی تمہارے گھر والوں کو سلام کہہ دینا اور ہماری طرف سے شکریہ ادا کر دینا، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت نے پردے کے پیچھے بٹھا کر، چونکہ اس آدمی کی بیوی بھی حضرت سے بیعت تھی، جب شکریہ ادا کرنے لگے اور یوں کہا کہ بیٹی تم نے بہت اچھا کھانا بنایا، بڑا لذیذ جی کو لگا، تو اندر سے رونے کی آواز آئی. تو شوہر سے کہا دیکھو کیوں رو رہے. شوہر نے آ کر کچھ نہیں کہا، تو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے خود عورت نے جواب دیا کہ حضرت آپ نے ایک مرتبہ کھا کر میرا شکریہ ادا کیا، میرا شوہر 22 سال سے کھا رہا ہے، کبھی میرا شکریہ ادا نہیں کیا. زندگیاں ہماری پوری ہو گئی، زندگیاں پوری ہو گئی. معاشرے میں جنت کیسے بن سکتی ہے؟ وہ محبت کی بھوکی ہے، وہ شکر کے دو کلمات کی بھوکی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کا شکر ہی ادا نہیں کیا. کبھی ہماری زبان ہم نے ہمیشہ اس کے کھانے میں عیب نکالا. فلان کا گلا نے بہت سارو کھانا بنائے ہوتے، دوسروں کے گھر کی تعریف اور اپنے گھر کی برائی، ظاہر سی بات ہے اس کا دل نہیں ٹوٹے گا تو اور کیا ہوگا. میرے بھائیوں، معاشرے میں اگر ہمیں اپنے مقام کو جنت بنانا ہے تو یہ ضروری ہے. بہرحال حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی یہ پہلا اور اخیر تو وہاں ہوا کرتا ہے جہاں بہت سارے قسم کے کھانے ہمارے دسترخوان پر ہوتے ہیں، وہاں پہلے کھانا اخیر میں کھانا، حضرت کے دسترخوان پر تو ہوتا ہی نہیں تھا. تاکہ یہ کہا جائے کہ پہلے کھاؤ میٹھا بعد میں کھاؤ، یاد رکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، اللہ کو میٹھی چیز، اللہ کے نبی کو میٹھی چیز پسند تھی. اب چاہے پہلے کھا لو چاہے بعد میں کھا لو، آپ کی طبیعت جب چاہے کھا لو، خاموں کا سنتوں کے نام پر کھانے کے مزاج نہ بناؤ. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ صحاب، تو اس پر میں کہہ رہا تھا کہ وہاں تو فاقے چلتے تھے، کھانے کا یہ نظام تھا حضرات صحابہ کا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. روایتوں میں آتا ہے حضرت امام نو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پیٹ پر بھوک دیکھی، پیٹ یوں بیٹھا ہوا تھا حضرت کا. سنت کے نام پر اور سیرت کے نام پر جلسہ کرنے والوں، کبھی ایک ٹائم جان بوجھ کر بھوکا رہ کر کے تو سنت ادا کرو، جان بوجھ کے بھوکے رہ جاؤ، کھانا ہوتے ہوئے بھی بھوکے رہو، تاکہ کم سے کم ایک سنت تو نبی کی ادا ہو. جلسے تو ہم بہت کر لیتے ہیں اور بڑے شاندار کمکمے روشن کرتے ہیں، ایک سنت تو ہم ادا کریں. حضرت کعب ابن اجرا نے جب بھوک دیکھی تو ذہبی نے لکھا ہے کہ بازار گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن رہا نہیں گیا، بازار گئے. ایک یہودی سے کہا کچھ کام ہے، اس نے کہا اونٹنیوں کو پانی پلانا ہے. کہا اچھا، دول سے پانی پلاتے تھے پانی کھینچ کر کنویں سے. اجرت کیا طے ہوئی؟ ایک دول کے بدلے میں ایک کھجور کا دانا. انہوں نے اتنی دولیں کھینچ کر اونٹنیوں کو پانی پلایا کہ اتنی کھجوریں ہو گئی. تو اتنی کھجوروں کو لے کر کے آئے حضرت کی خدمت میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میں نے بھوک دیکھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں اس طرح پر گیا اور یہودی کے گھر پہ اونٹنیوں کو پانی پلایا اور یہ اتنی کھجوریں حضرت آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں بہت تھوڑی ہے اگر حضرت قبول فرما لے حضرت نے یوں لیا اور اپنے آنکھوں سے لگایا اور فرمایا محبت کا ہدیہ ہے حضرات صحابہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسی زندگی ان کی غربت میں گزرتی تھی یہ تو کھانے کا نظام پینے کے نظام میں ٹھنڈے پانی کا تصور نہیں ہو سکتا تھا جو ہمارے وہاں کولر ہے فریز ہے بہترین قسم کا جو نظام ہے صحابہ میں تصور نہیں ہو سکتا تھا بس وہ مشکیزوں کو ہوا میں لٹکا دیتے اور اسی سے پانی ٹھنڈا ہو جایا کرتا تھا اور اگر ہواؤں کا اور سایوں کا نظام اگر ہم دیکھ لیں تو اے سی تو بہت دور کی بات ہے پنکھے کا تصور نہیں ہو سکتا ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں گیا اور میں نے یوں ہاتھ اٹھایا تو میرا ہاتھ چھت کے ساتھ لگ گیا معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکان کی چھت یہ 8-9 فٹ کی تھی ایک تو مکان نیچا کوئی زیادہ کھڑکیاں نہیں آپ بتائیں کہ کتنی گرمی لگتی ہوگی تو کھانے کا یہ حال پینے کا یہ حال آرام کا اور سائے کا یہ حال اس کے باوجود نبی صحابہ کو یوں کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم اللہ ان نعمتوں سے متعلق تم کو پوچھے گا اگر صحابہ کو ان نعمتوں سے متعلق پوچھے گا تو پھر ہمارا کیا حال ہے ہمارا کتنا کھانا ڈسٹبین میں جاتا ہے ہم کتنا کھانا پھینک دیتے ہیں اور ہم کیسے کھانے کو ضائع کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں بہرحال میرے بھائیو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یرا اثر نعمتہ علی عبدی اللہ نے دیا ہے تو فقیر مت بنو اللہ نے دیا ہے تو پہنو اللہ نے دیا ہے تو کھاؤ اللہ نے دیا ہے تو پہنو اور جو ہے پیو لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو حقیر سمجھ کر لے دوسروں کو ذلیل سمجھ کر لے یہ تکبر کی نشانی ہوگی اللہ نے دیا ہے پہنو کھاؤ پیو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے تکبر کرنے والوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو صحابی فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں میری طبیعت ہے کہ میں اچھا جوتا پہنوں تو کیا یہ بھی تکبر ہے حضرت نے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے تکبر اس کو کہتے ہیں بطر الحق وغمت الناس بطر الحق وغمت الناس حق بات کے آ جانے کے باوجود سچی بات کے آ جانے کے باوجود اس کا انکار کر دینا وغمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اس کو کہتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے بڑے پیر رحمت اللہ علیہ ہیں لکھا ہے کہ ایک مرید باصفا کو آپ نے اجازت و خلافت دی اور اس کو جب روانہ کرنے لگے تو مرید نے یوں کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے فرمایا 8 سال رہا ابھی کیا نصیحت کی ضرورت فرمایا نے حضرت اب میں جا رہا ہوں کوئی نصیحت آخری تو حضرت نے فرمایا خدائیت کا دعویٰ نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرنا خدائیت کا دعویٰ نہیں اور نبوت کا دعویٰ نہیں تو وہ مرید کہنے لگا کہ حضرت اتنا بڑا دعویٰ میں کر سکتا ہوں پھر آپ نے مجھ کو اجازت کیوں دی مجھ کو خلافت کیوں دی حضرت نے فرمایا تم میری بات نہیں سمجھے فرمایا اگر تم یوں کہو کہ میرا ہی چلے گا کسی اور کا میں چلنے نہیں دوں گا یہ خدائیت کا دعویٰ ہے اس لیے کہ یہ دعویٰ تو اللہ کرتا ہے میرا ہی چلے گا کسی اور کا نہیں چل سکتا اگر تم بھی یہ کہو میرا ہی چلے گا آج ہمارا حال یہی ہے اونجے کہوں تھینے جرے سے تو کون چھے کے بابا اگر یہی میری بات ہے میرا ہی چلے گا کسی اور کا نہیں چلنے دوں گا یہ خدائیت کا دعویٰ ہوا اور اگر ہم یوں کہیں کہ میری بات 100% صحیح ہے اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے فرمایا یہ نبوت کا دعویٰ ہے اس لیے کہ 100% صحیح بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو بہرحال وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے بیوی سے کہا کچھ ہے کھانا تو بیوی نے کہا کہ میں تو آپ کے انتظار میں تھی کہ آپ کچھ لے کر آتے تو اس صورت میں میں جو ہے کچھ پکاتی گھر میں تو کچھ نہیں تو صحابی کی آنکھ کے آنسو آ گئے تھکے ہوئے تھے اور کہا کہ دن بھر میں گھوم کر آیا ہوں مزدوری نہیں ملی مجھے ہوتا ہے. آپ بھروچ چلے جائیں, کتنے بیچارے روڈ پر صبح سے کھڑے ہو جاتے کہ کوئی ہم کو کام پہ لے جائے, شام ہو جاتی ہے کوئی نہیں لے جاتا. تو بیوی کا مزاج بنا تھا, ہاں اپنے گھروں کا مزاج, بیوی کا مزاج بنا تھا. تو بیوی نے اپنے شوہر کو تسلی دی اور یوں کہا, میرے سرتاج اللہ روزانہ کھلا کر سلاتا تھا تو ہم اس پر خوش تھے, آج اللہ کو بھوکے سلانا منظور ہے تو ہم اس پر بھی خوش ہیں, چھوٹے منہ کیوں ہو گیا؟ یہ عورت تب ہی جواب دیتی ہے جب مزاج بنا ہو. اگر مزاج نہیں بنا ہے تو پھر اس صورت میں شوہر کے رونے کے دن آ جاتے ہیں. فرمایا کہ روزانہ اللہ کو کھلانا منظور تھا, اس پر خوش تھے, آج بھوکے سلانا منظور ہے, ہم اس پر بھی خوش ہیں. شوہر کا جی کتنا خوش ہوا ہوگا اپنی بیوی کی بات کو سن کر. آج تو بیوی مجبور کرتی ہے سودی کاروبار کرنے پر, ویاج کا کاروبار کرنے پر کہ سود سے پیسے لے آؤ, غلط طریق سے لاؤ, لیکن ضرور لا کر کے ہمیں دو. میرے بھائیو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدنیا کلھا متاع, ساری دنیا استعمال کی چیز ہے, لیکن بہترین چیز دنیا کے اندر, خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة, نیک عورت جو ہے نا وہ بہت بہترین چیز ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے. دوسرے دن وہ شوہر نکلے, بیوی نے سلام کر کے الوداع کہا, دروازے تک آئی, دعا دی, سلام کہا اور الوداع کہا کہ جاؤ اللہ رزق کا انتظام کر دے. شوہر گئے, شام تک رہے. یہ سنت ہے یاد رکھو حدیث میں کہ شوہر جب روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ دروازے تک آئیں اور سلام کریں, دعا دے کر اپنے شوہر کو روانہ کریں. یہاں تو غریب خود ہی چائے بنا کر جاتا ہے, یہ بہت سارے فورین والے بیٹھے ہیں, خود ہی بیچارہ صبح اپنی چائے بنا کر جاتا ہے اور وہ تھاج سے سوئی ہوئی ہے. یہ سنت ہے کہ صبح بیوی اٹھیں, اپنے شوہر کو روانہ کریں, سلام کہیں اور اس کو دعا دے کر روانہ کریں. تو وہ شوہر جب گئے ہیں, شام ہوئی, اللہ کو منظور تھا, دوسرے دن بھی کچھ نہیں ملا, واپس آ گئے خالی ہاتھ, دو دن کے فاقے ہیں. تیسرے دن جب روانہ ہوئے, اسی طرح سلام کیا, دعا دی, روانہ کیا, شوہر کچھ چلے تھے کہ بلایا, فرمایا میرے سرتاج ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیکھو آج تم جا رہے ہو, دو دن سے تم بھی بھوکے ہو, میں بھی بھوکی ہوں. صحابہ کرام کے وہاں اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں. فرمایا تم بھی بھوکے ہو, میں بھی بھوکی ہوں. روایت بخاری شریف کے نہیں پڑی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود پتھر باندھے تھے, پھر صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا دیکھو دو دن سے میں بھی بھوکی اور آپ بھی بھوکے, اگر آج بھی تمہیں حلال روزی نہ ملے تو خالی ہاتھ واپس آ جانا. میں جانتی ہوں تم حرام کی روزی نہیں لاؤ گے, تقوی ہے, لیکن میری محبت تمہیں بہت ہے, کہیں میری محبت میں حرام کی روزی لے کر گھر میں نہ آنا. میں آج بھی بھوکی رہوں گی لیکن حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالوں گی. ایک عورت کا مزاج بنا ہوا ہوتا ہے تو وہ شوہر کے لیے تسلی کا سامان بنتی ہے, اور جب عورت کا مزاج نہیں بنا ہوا ہوتا تو پھر وہ شوہر کے لیے درد سر بنتی ہے, پھر گھر جہنم بن جاتا ہے, پھر گھر کاتنے دوڑتا ہے, پھر شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں بجائے گھر میں رہنے کے باہر رہوں تو میرے لیے بہتر ہے. تو عورت کو بھی اپنا مزاج بنانا ضروری ہے کہ ایک شوہر کے ساتھ ہماری زندگی کیسے گزرے اور میرے ذمے اس کے کیا حقوق ہیں. روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے بعد دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورت کو میں حکم دیتا, اللہ کے نبی فرماتے میں حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر, لیکن جو کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے اس لیے شوہر کو بھی سجدہ کرنے کو منع کیا. تاہم نبی علیہ السلام نے اتنا ضرور بتا دیا کہ بھائی بیوی کا یہ شوہر کا یہ مقام ہے. میں آپ کو ایک عجیب نقطہ بتاؤں, حضرات علماء تو اس سے بہت محظوظ ہوں گے, جب پہلی وحی اتری اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, جب یہ آیت اتری ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جب آئے ہیں تو سب سے پہلے اپنی رفیق حیات اپنے جیون ساتھی، اپنے سکھ دکھ کے ساتھی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے. یہ آپ کی پہلی بیوی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے بہت لمبا وقت گزارا، اور آپ کی ساری اولاد سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساری اولاد خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہیں، اور خدیجت القبرہ نے آپ پر جان قربان کر دی. اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھوڑا سا منہ بنا کر یوں کہہ دیا کہ اللہ کے حبیب، کیا اس بری کو یاد کرتے رہتے ہو جس کو مرے ہوئے لمبا زمانہ گزر گیا اور گال اس کے پچکا گئے تھے اور بڑھاپے میں وہ مر گئے، مجھ جیسی جوان عورت آپ کو ملی؟ تو حضرت نے فرمایا، میری عائشہ، تم میرے خدیجہ کے باپ میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ. اس نے مجھ پر تب ایمان لائے جب سارے لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور دولت تب قربان کی جب کوئی مجھے دینے والا نہیں تھا. یہ تو تطبیق دینے کے لیے علماء نے کہہ دیا کہ مردوں میں ابو بکر ایمان لائے، اور بچوں میں علی ایمان لائے، اور غلاموں میں زید ایمان لائے، ورنہ الگ تحقیق سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجۃ الکبریٰ ہے. اس لیے کہ حضور وحی لے کر خدیجہ ہی کے پاس آئے تھے اور آپ ہی نے سب سے پہلے قبول فرمایا تھا. یہاں مجھے جو نقطہ بتانا ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت جب تشریف لائے اور سارا واقعہ سنایا کہ میں غار حرا میں تھا اور اس طرح جبریل آئے اور مجھے زوروں سے دبایا، بہت زوروں سے دبایا، مجھے خطرہ ہے کہیں اس طرح میری روح نہ چلی جائے، میں مر نہ جاؤں، خشیت علی نفسی، مجھے بہت خوف ہے میری ذات کے اوپر. خدیجۃ الکبریٰ جب تسلی دے رہی ہے تو پہلا ہی جملہ جو بولی ہے، کلا کلا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. انک لتصل الرحیم وتقسب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. آپ کے اوصاف تو یہ ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے، آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے، آپ معذوروں کی مدد کرنے والے، آپ بیواؤں کا تعاون کرنے والے، آپ حق کے خاطر لڑنے والے، آپ مہمانوں کا اکرام کرنے والے. خدیجت وہی تو آج اتری، نبوت آج ملی ہے نبی کو، اور خدیجہ یہ اخلاق آپ کے کب کے بیان کر رہی ہے؟ نبوت سے پہلے کے. حضرت کے یہ اخلاق نبوت سے پہلے تھے کہ آپ کے یہ اخلاق ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے. ہمارا مزاج نبی کے خلاف ہے، معاف فرمائے میرے بھائیوں، سیرت کے عنوان سے جلسے کرنے والوں، ہمارا مزاج نبی کے خلاف ہے. نبی کی شان تھی گرے ہوئے کو اٹھانے والے، ہمارے اخلاق ہیں اٹھے ہوئے کو گرانے والے. ہمارا مزاج یہ ہے، کسی کی لڑکی کا طے ہوتا ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، کسی کے لڑکے کا طے ہوتا ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، کسی کی دکان چل رہی ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، کوئی مکان بنا رہا ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، کسی کو کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا. حسد سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بد دعائیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے. میں ایک صلح کے معاملے میں گیا تھا، دو بھائیوں کے درمیان میں نے صلح کرائی، زمین کے جھگڑے تھے، صلح ہو گئی. پھر میں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، باپ کے درجے میں ہے، اس کو معاف کر دو، جو کچھ ہو گیا ہو گیا. تو چھوٹا بھائی، حقیقی بھائی ہے دونوں، چھوٹا بھائی مجھ کو کہہ رہا ہے، مولانا آپ معاف کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کینسر کی بیماری دے، یہ پاؤں رگڑے اور مجھے خوشیاں ہو. یہ ہماری تھنکنگ ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں، یہ ہماری گراوٹ ہے. میرے بھائیوں، یہ نبی کے اخلاق نہیں تھے. نبی علیہ السلام کے اخلاق تو یہ تھے کہ عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار اتنا بڑا، لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، جو پکے صحابی تھے، یوں کہا، تیرے محبوب کو کہنا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائے. تو بیٹے نے کہا، ابا کس منہ سے کہہ رہے ہو، آپ نے تو ساری زندگی نبی کو ستایا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نبی تمہاری نماز پڑھائے. تو کیا جواب دے رہا ہے عبداللہ ابن ابی؟ کہنے لگا، اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں تو تیرے نبی سے بڑھ کر رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں ہے. تو کہنا تو صحیح. جب باپ مر گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت میرا باپ مر گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ کہوں، لیکن وہ وصیت کر کے گیا ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں. حضرت آپ پڑھا دیں گے؟ حضرت نے فرمایا، جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں نماز پڑھاؤں گا. کس کی نماز پڑھا رہے؟ حضرت عائشہ پر الزام رکھنے والا. یہ عبداللہ ابن ابی وہ ہے جس نے حضرت عائشہ پر تہمت رکھی تھی, یہ وہ ہے جس نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمینہ کہا تھا, الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, تبوک کے اندر. اور اللہ نے اس پر آیت اتاری, فرمایا میرے پیغمبر اسی نے کہا تھا کہ تم ذلیل ہو, حالانکہ وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یفقهون. یہ منافقین اسی لیے اترا ہے. تو اس نے ہمارے نبی کو کمینہ کہا تھا. ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف اس نے مسجد ضرار بنائی تھی تاکہ اس کے اندر پلان بنا کر کے نبی کی محنتوں کو توڑا جائے. اتنا بڑا آپ کا دشمن. حضرت اس کی جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے, حضرت عمر نے پیچھے سے کپڑا کھینچا, یا رسول اللہ آپ کس کی نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو فرمایا عمر مجھے پڑھا لینے دے اس کی نماز. مسکرایا, مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا عمر مجھے نماز پڑھا لینے دے اس کی. فرمایا اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا. کہاں منع کیا؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کیا اس میں منع نہیں ہے؟ فرمایا اس میں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے. دیکھو رحمت والا نبی کیا ترجمہ کر رہا ہے. کہا اس میں تو میرے اللہ نے یوں کہا ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرے گا تو اس کی معافی نہیں, تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں گا. حضرت نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کر اپنا ابا مبارک, اپنا کرتا مبارک لے کر آئے تھے. حضرت نے فرمایا اس کے کفن میں میرا کرتا ڈال دو اگر میرے کرتے سے بخشش ہو سکتی ہو اس کی. ہائے, اور کہاں ہم ہیں. اور اس کو قبر میں رکھ دیا گیا. بخاری شریف کتاب الجنائز میں ہے, اس کو قبر میں رکھا گیا. پھر حضرت نے فرمایا اس کو نکالو. نکالا اور اس کا منہ کھولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا, اپنا تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اور فرمایا میرے تھوک سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہو تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارا وہ نبی ہے کہ جو رحمتوں والا اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے, ہمیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ معاملات نصیب نہیں ہوتے. اللہ کرے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنے والے بن جائیں. ترا کے میسر سبق کی مقام کے بعد دوستانت خلافس تو جنگ. تجھے یہ مقام کب نصیب ہوگا کہ تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا, تو پرایوں کو کب معاف کرے گا؟ تو بہرحال میرے بھائیوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. معاشرتی زندگی کے اندر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے حقوق کو اچھی طرح پورا کریں. جب وحی آئی, پہلی وحی لے کر آئے, تو اس موقع پر خدیجت القبرہ نے تسلی دے کے ہوئے اپنے سرتاج کو یوں کہا, کلا, ہرگز نہیں, یعنی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کے یہ اخلاق ہے, آپ کی یہ صفات ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. قربان جائیے, اللہ کو خدیجت القبرہ کے کلا کا لفظ اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ میرے محبوب تیری خدیجہ نے تجھے تسلی دیتے ہوئے سب سے پہلے کلا کا لفظ استعمال کیا ہے, تو اب میں اس سورت کے اقرا بسم کی سورت کی اگلی آیات کو جب اتاروں گا تو اس میں سب سے پہلے کلا ہی کو استعمال کروں گا. کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا ان الی ربک الرجعا. فرمایا یہ کلا وہ ہے جو تیری خدیجہ نے استعمال کیا تھا, جو تجھے تسلی کے لیے استعمال کیا, مجھے پسند آ گیا, میں قیامت تک اس کو قرآن میں وحی بنا دیتا ہوں. ایک عورت جب اپنے شوہر کے مزاج پر آ جاتی ہے تو میرے بھائیوں وہ گھر جنت بنتا ہے. اس عورت کو چاہیے کہ بھوک بھی برداشت کر لے, فقر و فاقہ بھی برداشت کر لے, کچھ حالات بھی برداشت کر لے. دنیا تو نام ہی ہے حالات کا, کچھ نہ کچھ حالات تو چلتے ہی رہتے ہیں. اور ایک شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ واقعتاً شوہر بن کر کے زندگی گزارے. شوہر کو چاہیے کہ وہ پیار دینے والا ہو, وہ محبت دینے والا ہو. آج عمومی طور پر عورتوں کو شکایت ہے کہ تم انہیں بدھاماتے ٹائم ملے, مرا واسطے ٹائم نہیں ملتے. ہر بیوی کو یہ شکایت ہے کہ تمہیں سب کے لیے وقت ملتا ہے, میرے لیے وقت نہیں ملتا ہے. تو ہم اس کو ٹائم دینے والے ہو, اس کو وقت دینے والے ہو, اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہو, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہو. روایت میں دیکھیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے آ رہے تو ساتھ میں کوئی تھا نہیں, اور صبح چلنے کا وقت تھا سفر سے واپسی میں. تو حضرت عائشہ سے فرمایا, عائشہ چلو کمپٹیشن میں دوڑتے ہیں اپنے. فرمایا ٹھیک ہے. اب اللہ کے حبیب بھی دوڑے, عائشہ بھی دوڑی, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے, عائشہ پیچھے رہ گئے. فرمایا میں جیت گیا, عائشہ کا منہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا. کچھ وقت کے بعد حضرت نے پھر فرمایا کسی سفر سے واپسی پر عائشہ دوڑو گی, چلو اپنے کمپٹیشن میں دوڑتے. اس موقع پر جان بوجھ کر حضرت کے قدم تھوڑے پیچھے ہٹے اور عائشہ کو آگے نکال دیا. فرمایا تلک بتلک, یہ پہلے میں جیتا تھا اب تو جیت گئے. آج بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی اس سنت کو ادا نہیں کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا عالم بھی اس سنت کو ادا نہیں کر سکتا ہے جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی. آج تو عجیب حال ہو گیا ہے, دنیا نام ہی عجیب رنگیلی دنیا ہو گئی ہے کہ یہ نارنگی کو رنگی کہہ رہے ہیں, رنگی کو نارنگی کہہ رہے ہیں. یعنی وہ جو نارنگی آتی ہے نا جس کے اوپر کلر آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نارنگی, یعنی رنگ نہیں ہے حالانکہ اس کا رنگ ہے. تو دنیا نام ہی عجیب ہو گئی ہے کہ رنگی کو نارنگی کہہ رہے ہیں اور چلتی کو ریل کہہ رہے ہیں. تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا سارا مسئلہ ہی الٹا ہو گیا ہے. کسی اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں تو کہتے ہیں منصب یہ تو فیشن چھے, اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں تو کہتے ہیں منصب وہ تو بے حیا چھے جو انہیں ہاتھ پکڑی چالی رہے ہو. دنیا کا مزاج ہی عجیب ہو گیا, حالانکہ بیوی کا ہاتھ پکڑنا معیوب نہیں ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہے, اللہ کے حبیب سے ثابت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے بیوی کو پیار ملے, اس کی زندگی میں سکون ملے, اسے عافیت ملے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل شوہر کے حقوق کے بھی بتائے, بیوی کے حقوق کے بھی بتائے. ایک مرتبہ, اور دیکھو جھگڑا تو کس کے مکان میں نہیں ہوتا, جھگڑے سبھی کے مکان میں ہوتے, کوئی پاک نہیں ہے. سبھی کے مکان میں جھگڑے تو تھوڑا بہت تو ہونے ہی والا ہے. ایک پیٹ میں پکے ہوئے دو بھائیوں کے درمیان جب جھگڑے ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے درمیان جب ہوتے ہیں, تو یہ تو علیحدہ علیحدہ پیٹ سے آئے ہوئے ہیں, شوہر کہیں اور سے ہیں, بیوی کہیں اور سے, ان میں تو یقیناً جھگڑا, تو جھگڑا تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی فاطمہ کے وہاں پہنچے, بخاری شریف میں روایت ہے, بیٹی فاطمہ کے وہاں پہنچے, بیٹی سے پوچھا آئی نا علی, علی کہاں ہے؟ تو فرمایا میری کچھ توتو میں ہو گئے ان سے. اب لیجیے حضرت علی کا رب اللہ وجہ کے مکان میں, فرمایا ہماری کچھ توتو میں ہو گئی. تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے. اب مولوی جائے گا تو مسجد میں جائے گا اور کہاں جائے گا؟ فرمایا کچھ توتو میں ہو گئی. تو وہ چلے گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا دیکھو علی کہاں ہے, مسجد میں دیکھو. ایک صحابی کو فرمایا دیکھو مسجد میں. تو وہ صحابی گئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سوئے. تو علی نیند میں تھے, سو گئے تھے. حضرت پہنچے, کروٹ یوں علی لیتے ہوئے تھے, پیچھے مٹی لگی ہوئی تھی, ریت لگا ہوا, چونکہ وہ تو کچی مسجد تھی. تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اپنے داماد کی پشت سے مٹی صاف کی اور فرمایا قم یا ابا تراب, اے مٹی کے ابا اٹھو. وہ مٹی لگی تھی تو حضرت نے فرمایا مٹی کے ابا اٹھو. تو ابو تراب آپ کی کنیت ہو گئی. آپ کی پہلی کنیت ابو الحسن تھی, حسن کے ابا, لیکن کوئی ابو الحسن کہتا تھا تو علی اتنے خوش نہیں ہوتے تھے, ابو تراب کہتا تھا تو خوش ہوتے تھے کہ میرے نبی کے رکھا ہوا نام ہے یہ, تو خوش ہوتے تھے. فرمایا کم یا ابا تراب, لے گئے گھر لے گئے. اور گھر پہ لے جانے کے بعد نہ بیٹی کو پوچھا کہ بیٹی کیا ہوا تھا, نہ علی کو پوچھا کہ علی کیا ہوا تھا, اس لیے کہ اگر پوچھو گے تو معاملات بڑھتے ہیں. یہ صلح کا طریقہ یاد رکھنا, یہ صلح کا طریقہ یاد رکھنا, حدیث سے بتایا جا رہا ہے. اگر آپ نے بیٹی کو پوچھا تو بیٹی اپنی داستان سنائے گی, شوہر سے پوچھا وہ اپنی داستان سنائے گا, یہ اپنے آپ کو پاک دامن بتائے گا, یہ اپنے آپ کو پاک دامن بتائے گی. تو صلح کے لیے ضروری ہے کسی کو کچھ نہ پوچھو, دونوں کو ملا دو اور ملا کر کے یہ کہو بھائی جو ہو گیا ہو گیا, کس کا قصور ہے اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن تم مل جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لے گئے, کسی کو نہیں پوچھا, نہ فاطمہ کو پوچھا اور نہ علی کو پوچھا, دونوں کو اپنے قریب یوں بٹھا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں بیٹھ گئے, پھر حضرت فاطمہ کا یوں ہاتھ لیا اور ہاتھ لے کر اپنے یوں سینے پر رکھا, پھر علی کا ہاتھ لیا, علی کا ہاتھ لے کر فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا, پھر اس کے اوپر حضور نے اپنا ہاتھ رکھا, نیچے فاطمہ کا ہاتھ, اوپر علی کا ہاتھ, اس کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ, اور اس کے بعد فرمایا علی فاطمہ بولو میں معافی چاہتی ہوں. علی سے کہا علی تم کہہ دو میں نے معاف کر دیا. بس یہ کلمات بلوا دیے, حضرت وہاں سے خوش و خرم اٹھے, دونوں کے ہاتھ کو ملا کر اور فوراً دو رکعت نماز پڑھی. اللہ سے فرمایا میرے مالک تو نے توتے ہوئے جوروں میں مجھ سے صلح کرا دی. اللہ کو صلح پسند ہے, اللہ کو صلح پسند ہے. اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تمہارے کسی مجلس میں خیر نہیں ہوتی, لا خیر فی کثیر من نجواہ الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس. تمہاری وہ مجلسیں اچھی ہیں جس میں خیرات کی باتیں ہو, دین کی کچھ باتیں ہو, یا آپس میں صلح کرانے کی باتیں, وہ مجلس بہت اچھی ہے. بلکہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی. پوچھو ان علماء سے, روایت میں تین موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, اس میں ایک موقع یہ ہے کہ دو آدمیوں میں صلح کرانا ہے, میاں بیوی میں صلح کرانا ہے, جھوٹ بول دو, یوں کہو وہ تو تیری تعریف کر رہا ہے, اس سے جا کر کہو وہ تیری تعریف کر رہا ہے, حالانکہ کوئی تعریف نہیں ہو رہی تھی, لیکن تم کہہ دو کہ تعریف کر رہا ہے. اسی لیے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا کہ سچ بول کر تور کرانے والے سچ کے مقابلے میں جھوٹ بول کر صلح کرانے والے جھوٹ پر تمہیں ثواب ملے گا. سچ پر ثواب نہیں ملے گا جس سے تور ہو رہا ہے, جھوٹ پر ثواب ملے گا اگر تم نے صلح کرا دی. اور ہمیں تو دوستی کرتے بھی نہیں آتا, دشمنی کرتے بھی نہیں آتا. اللہ کے حبیب نے دوستی دشمنی کے طریقے ہم کو بتائے, احبب حبیبک حونا ما عسى ان یکون بغیظک یوما ما وابغض بغیظک یوما ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ کے حبیب فرماتے کسی سے دوستی کرو تو اتنے میٹھے مت بن جاؤ کہ ساری راز کی باتیں اس کو کہہ دو, کل کو تیرا دشمن بنے گا, پس آنا پڑے گا کہ مارا بدا بھی پوائنٹ ہی نہیں پائے. دوستی میں اتنے بھی میٹھے نہ بنو کہ ساری راز کی باتیں اس کو کہہ دو, اور فرمایا دشمنی میں اتنی دشمنی نہ کرو کہ اس کو کورٹ کے چکر کھلائے, جیل میں بٹھایا, مارا پیٹا, اتنی بھی دشمنی نہ کرو. کل کو عید کے دن سامنے آ گیا, مصافہ کر لیا, تو تمہیں پچھتانا پڑے گا. فرمایا دشمنی میں بھی اعتدال رکھو اور دوستی میں بھی اعتدال رکھو, حد سے آگے نہ نکلو. تو میرے بھائیوں, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنا ضروری ہے, تبھی ہمارے گھر جنت بنتے ہیں. اور اگر کسی ایک طرف سے کمی ہو رہی ہے تو اس صورت میں لڑائی جھگڑے کا مجاز یقیناً ہونے والا ہے. اور آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے کہ ذرا ذرا سے جھگڑے میں بیٹی آ کر کے باپ کو شکایت کرتی ہے, اور باپ کہتا ہے کہ آ جاؤ گھر پہ, انہیں بہار دیو گھیرا پاؤ, یہ غلط طریقے, نہیں بہت غلط طریقے. بیٹی کو سمجھاؤ, بیٹی دکھرے تو آیا کرتے ہیں, زندگی میں دکھ تو آتے ہی ہیں, کچھ سہ لو, کچھ برداشت کر لو, کل کو شوہر کو ہدایت ہو جائے گی. شوہر کو بھی سمجھاؤ, اس کی بھی طبیعت کو بناؤ. روایتوں میں ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بھی سمجھایا, حضرت علی کو بھی کسی موقع پر سمجھایا جب فاطمہ نے کوئی شکایت کی, اور کیسی شکایت کی, بہت بڑی شکایت کر دی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو گھر بیٹھ جاؤ, نہیں, سمجھایا حضرت علی کو. تو تور اچھی چیز نہیں ہے, جور کا معاشرہ پیدا کرو, جور کے مسائل کو پیدا کرو. حق تعالی شان ہو ہم تمام کو معاشرے میں جور کی توفیق عطا فرمائے, اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں ملانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر ایک کے مکان کو اللہ تعالیٰ جنت بنائے, اور جہنم بننے سے اللہ ہمارے مکانوں کی پورے پوری حفاظت فرمائے. جنت بننے کے یہی طریقے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. اسی لیے میں نے آیت پڑھی, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورت کا لباس, عورت مرد کا لباس. لباس کیوں کہا؟ یہ لباس میں نے پہنا ہے, میرے عیب اندر میں چھپ گئے سارے. اللہ نے قرآن میں ہسبینڈ وائف کو لباس کہا, کیوں کہا؟ اس لیے کہ عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے عیبوں کو چھپا دے, اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے عورت کے عیبوں کو چھپا دے, اندر میں سارٹ آؤٹ کر لے, اندر ہی میں مسئلے کو حل کر لے. عورت اپنے ماں باپ کے پاس لے کر جاتی ہے, شوہر اپنے ماں باپ کے پاس لے کر جاتے ہیں. یہ عیب جب باہر نکلتے ہیں تو مسئلہ آگے بڑھتا ہے. ہے، لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے طلاق لے لو کورٹ سے اس کو دکھا دیں گے، لڑکے کا باپ کہہ رہا ہے طلاق دے دو کل کو میں کھڑا کھڑا شادی کرا دوں گا. تو یہ مسائل بگڑے اس لیے کہ ہسبینڈ وائف سے یہ مسائل نکل کر ماں باپ کے پاس چلے گئے، حالانکہ ان مسائل کو اپنے ہی اندر حل کر لینا چاہیے تھا، آپس میں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے تھا. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، ہماری بچیاں بعض جگہوں پر اب مسلمانوں کے لباس کو چھوڑ کر ساڑیوں کے لباس پر جا رہی ہے. یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، جس نے دنیا میں اپنے بدن کو دکھانے والا لباس پہنا ہے، جس لڑکی نے جس عورت نے، قیامت کے دن حق تعالی شانہ جنت کے لباس سے ان عورتوں کو محروم کر دے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حد میں ہماری بچیاں رہیں، حدود میں رہیں، ساریوں کے نظام پر نہ جائیں. شریعت نے لباس کو چھپا کر کے جائز لباس پہننے کی جو اجازت دی ہے اس کو ضرور پہنے. اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے، مودت و محبت نصیب فرمائے. چند باتیں میں نے معاشرے کے متعلق عرض کیے، اللہ ہم تمام کے معاشرے میں خوشگواری پیدا فرمائے، اور جو کچھ رنجشیں ہیں اللہ اپنے فضل سے ختم فرمائے. اصل میں تو بیمار ہوں، یہ الطاف بھائی نے رمضان سے مجھے کہہ رکھا تھا کہ تجھے میں جب آؤں گا تو آنا ہے، اور ان کے ساتھ پھر ان کے جو ہیں پیر صاحب ہیں مولانا ابراہیم صاحب، انہوں نے بھی تسبیح پر رکھی تھی کہ تجھے آنا ہے آنا ہے. مولانا سلطان صاحب بار بار آئے تھے پہلے بھی کہ بھائی وریریا تجھے آنا ہے، ایک مرتبہ مجھے آنا بھی تھا پھر کینسل ہو گیا تھا. اب تعالیٰ نے آج توفیق عطا کی تو ہمارا ملنا ہوا، اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو کچھ دینی باتیں ہوئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی دلہا وکیل گواہ آ جائے،
الیاس بھائی پٹیل تمہیں وکیل چھو، گواہ چھ جناب ابراہیم محمد پٹیل، بیجا گواہ چھ جناب عبداللہ ولی پٹیل صاحب، اور تریجا گواہ چھ یونس موسیٰ ماستر صاحب. کوئی واندھو نہیں ہوتا، تمہیں بے چھو اور مہر چھ 21,111. جی الیاس بھائی تمہیں سمیرا بیتی سمیرا نے اجازت دی تھی، اپنے کو سامری اجازت نکاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تزوز الودود الولود فإني أباهي بكم ألومهما يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا أتزوز النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھو نکاح پر ایک نقطہ بتاؤں، یہ دلہا اور دلہن ابھی قبول نہیں کیا تو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. ابھی زبان سے اتنا بولیں گے کہ میں نے قبول کیا، تو اس ایک جملے سے لڑکی حلال ہو جاتی اور لڑکی کے لیے یہ حلال ہو جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی بڑی ویلیو ہے. اسی کو ذرا سے ہلانے سے حلال اور اسی کو طلاق کے نام پر ہلانے سے حرام. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کریں, جہاں چاہیں جس طرح چاہیں بک بک نہ کرتے رہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جتنا بول رہے سب اللہ کے وہاں محفوظ ہے اور قیامت میں اس کا وزن ہوگا, جو بول رہے ہیں اس کا وزن ہوگا. اور گندی باتیں بہت ہو گئی تو اللہ معاف کریں کہیں جہنم کے مستحق نہ ہو جائے. اس لیے بھائی اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. الیاس بھائی آپ نے اپنی موکلہ بیتی سمیرہ اقبال عمر جی کی ذات کو یہ گواہ جناب ابراہیم محمد پٹیل صاحب عبداللہ ولی پٹیل صاحب ان دونوں کی گواہی سے حاضرین مجلس کی روبرو 21,111 روپے نقد مہر کے عوض بھائی فیاض اقبال ماسٹر کے نکاح میں آپ نے بیوی بنا کر دیا. بھائی فیاض الیاس بھائی نے اپنی موکلہ سمیرہ اقبال عمر جی کی ذات کو یہ دو گواہ اور حاضرین مجلس کی روح بھرو 21,111 روپے نقد مہر کے عوض تمہاری بیوی بنا کر دیا. تم نے قبول کیا؟
جی قبول.
بارک اللہ لکما بارک اللہ علیکما وجمع بینکما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو قبول فرما, ان میں خوب محبت عطا فرما, دونوں کی زندگی کا سچا جیون ساتھی بنا. الہ العالمین دونوں میں محبت اور الفت نصیب فرما, ایک دوسرے کے سکھ دکھ کا ساتھی بنا. اللہ ان کے چمن کو آباد فرما, ان کے باغ کو خوشیوں سے بھرپور فرما. اللہ ان کے چمن کو اولاد صالح سے آباد فرما, ان کی گود کو اولاد صالح سے مالا مال فرما. اللہ دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما, دونوں خاندانوں میں محبت نصیب فرما. اے مقلب القلوب اے مصرف القلوب, سب کے دل تیرے ہی ہاتھ میں ہیں. اللہ ان دونوں کے دلوں میں خوب محبت ایک دوسرے کی پیدا فرما دے. اللہ بہت سارے اولیاء اپنے جوان بیٹوں اور بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نکاح کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. اللہ غیب سے ان کے نکاحوں کی شکلیں پیدا فرما, ان کے ماں باپ کی آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہ ان بیٹوں کے نکاح کا انتظام فرما دے, ان بیٹیوں کے نکاح کا انتظام فرما دے. اللہ جو بے اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما. اللہ جن مکانوں میں جھگڑے ہیں اپنے فضل سے ختم فرما دے, ان کے مکانوں میں راحت عطا فرما دے, آپس میں محبت نصیب فرما دے. اے اللہ جو اولاد والے ہیں سب کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار بنا دے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, بگڑنے پھسلنے سے حفاظت فرما لے. اے اللہ اس مجمع میں بیٹھنے والے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما, سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ جو بے قصور جیل میں ہیں رہائی نصیب فرما, غلط مقدمات میں ہیں نجات عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا فتنوں سے بھر چکی ہے, اللہ اس کو امن سے مبدل فرما, بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما. اے اللہ مصر کے حالات خوشگوار فرما, شام کے حالات خوشگوار فرما. اللہ فلسطین کے مظلوموں پر رحم فرما. اللہ حرم شریف کی حفاظت فرما, حرم شریف کی حفاظت فرما. اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر عظیم کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام کی جائز تمنا و مقاصد کو پورے فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے کھیتوں میں برکت عطا فرما. اللہ بہت سارے لوگ ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, وہ ہم سے نہیں کہتے, وہ تو اصل اللہ تجھ سے کہہ رہے ہیں. اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے, ہمارے ماں باپ رشتہ دار اقارب ضرورت مند, اللہ ہم سے تعلق رکھنے والے سب کی مغفرت فرما دے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں, اشرۂ مبشرہ کے صدقے میں, صحابہ کرام کے صدقے میں, اولیاء کرام کے صدقے میں, اے اللہ اس مجلس میں جو مخلصین ہو جس کے آمین تجھے پیاری ہو ان کے آمینوں کے ساتھ اللہ ہم سب کے آمینوں کو بھی قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحمت.